الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے کہ آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے، اور آپ میں سے ہر باشعور بچہ اس عمر میں یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے تبدیلی کو دیکھے. اس معاشرے میں وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اسے ہر طرف بے اطمینانی اور ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق حل کرنے کی خواہش دن بدن بڑھتی رہتی ہے، اور ایک ذوق پیدا ہوتا ہے کہ انقلاب اور تبدیلی چاہیے. ذوق کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ انسان کو سکون بھی ملے اور مزید کی طلب بھی ہو. تو ذوق آپ کی عمر میں یہی ہوتا ہے کہ جو تبدیلی نظر آئے اس سے سکون ملے کہ یہ ایک اچھی تبدیلی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جد و جہد اور عمر عزیز کے بہترین اوقات کا مصرف نظر آتا ہے کہ کسی طرح زندگی کے اس دائرے سے باہر نکلنا چاہیے. اور پھر خون کا اثر بھی بہت ہوتا ہے، اور خون ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تسلط اور طاقت قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور خون ایسے بھی ہوتے ہیں جو آزادی پر کوئی آنچ آنے نہیں دیتے، اور خون ایسے بھی ہیں جو تسلط اور تحکم کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے انسانوں کو مختلف فطرت پر پیدا کیا ہے، اور جو لوگ بھی فطرت سے ٹکر لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ بالآخر ناکام ہو جاتے ہیں. خدا کی بنائی ہوئی فطرت اتنی مضبوط، اتنی بے لچک اور اتنی اپنے مقام پر مستحکم ہے کہ کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی فطرت سے ٹکر لے لے. اور فطرت جن چیزوں کے ساتھ تبدیلی لاتی ہے، بہت سے بچے اس تبدیلی کو تو چاہتے ہیں لیکن فطرت کے قوانین سے غافل ہوتے ہیں. پانی کی فطرت ہے کہ اس کو روانی چاہیے، آگ کی فطرت ہے کہ وہ چلائے، اور انسان کبھی کبھی اس فضول اور بے ثمر لا حاصل محنت میں لگ جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے اپنی ذہن اور طبیعت کے مطابق مطلوبہ نتائج حاصل کر سکے. وہ چاہے کہ آگ ٹھنڈک پیدا کرے، اور وہ چاہے کہ پانی اپنی سیلانی کی بجائے وہ انجماد پر آ جائے، یہ نہیں ہوا کرتا جب تک کہ اللہ نے اس کی فطرت نہیں کسی چیز کی کوئی بات نہ رکھی ہو. اس لیے بچوں، آپ جو تبدیلی اور انقلاب اور یہ چیزیں کہتے ہیں، اس کے لیے بہت اچھا اور گہرا علم چاہیے ہوتا ہے، صاف اور پاکیزہ چشمہ علم کا وہ چاہیے ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بھی انقلاب برپا ہوتے ہیں، وہ انقلاب بالآخر تخریب کاری کے ذریعے ہی سے آتے. آپ کو یہ بات اچھی طرح سوچنی چاہیے، اور اگر گھر جانے سے پہلے بھول نہ جائے تو یاد رکھنی چاہیے کہ اس عمر میں آپ جیسے بہت سے بچے تو چاہتے ہیں کہ انقلاب آ جائے اور حالات تبدیل ہو جائیں، اور انقلاب آخر پہ پہنچ کے تخریب کاری ہی کے ذریعے آتا ہے، اس سے کم شرط پہ انقلاب برپا نہیں ہوا کرتے. تخریب کاری میں اور انقلابی تنظیمیں اور انقلابی لوگ، ان میں فرق یہاں سے پڑتا ہے کہ دونوں کی فطرت میں ایک نمایاں فرق ہوتا ہے. ایک فطرت یہ ہے کہ وہ سنجیدگی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی شعبے کا اصل علم ہوتا ہے، اس کی تاریخ نہیں ہوتی. علم کا ہونا ایک الگ چیز ہے اور علم کی تاریخ کا پڑھنا ایک الگ چیز ہے. بہت مرتبہ مختلف اساتذہ وہ کسی بھی علم کی تاریخ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور خود وہ بھی نہیں جانتے کہ وہ علم نہیں پڑھا رہے، علم کی تاریخ پڑھا رہے. اور بچے اگر جانچ کے قابل ہوں تو اس بات کو سمجھ لینے میں اور اظہار نہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اتنا شعور تو آ ہی جاتا ہے کہ یہ استاد خود پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہے، پڑھانا تو دور کی بات. آپ سائنس اور الجبرا اور کیمسٹری پڑھتے ہوں گے اور جو استاد بھی آپ کو پڑھاتے ہوں گے، آپ جب اس ماحول سے باہر نکلتے ہیں اور مزید شعور آتا ہے تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ چھٹی جماعت میں، ساتویں میں جو آدمی مجھے پڑھا رہا تھا اسے تو خود پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، اردو پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، پڑھانا تو درکنار. مثلا کوئی لفظ لے لیں، ایک لفظ ہے صبح، اور اگر ٹیچر یہ پڑھاتا رہے کہ صبح صبح، تو وہ صبح اور صبح دونوں میں فرق نہیں کر سکتا. تو جب آپ اردو ادب کو پڑھیں گے تو آپ پھر جانچیں گے کہ یہ تو لفظ صبح تھا جو میں صبح پڑھاتا رہا، یہ چونکہ لفظ تھا وہ چونکہ پڑھاتا رہا. تو پھر ہنسی بھی آتی ہے کہ اسے اس سبجیکٹ کو پڑھانا تو درکنار، وہ پڑھ بھی نہیں سکتا تھا. اور گردش زمانہ ہے کہ مجھے اس سے پڑھنا پڑ گیا. تو پھر وہ اپنے نظام پہ کبھی غور کرتا ہے، کبھی وہ خود بھی ایسے ہی کن ذہن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے چل رہی ہے تو چلائے گا. یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے، مختلف علوم میں ہوتا ہے. یہ اردو ادب کی تو ایک مثال ہے، ورنہ مختلف علوم میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر خود اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو پڑھ سکے، کجا یہ کہ پڑھا سکے. پڑھنا اور پھر پڑھانا، پڑھانا بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو اس لیے جس چیز کو آپ کہتے ہیں تبدیلی، وہ ہمیشہ ایک گہرے علم کے ساتھ آتی ہے، اور بہت گہرا علم کسی بھی چیز کا حاصل کرنا وہ ایک منظم طریقہ ہوتا ہے کہ انسان ان علوم کو پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر وہ مجموعی طور پر اس تبدیلی کو برپا کرنا چاہتا ہے. کیونکہ علم ایسی چیز ہے، اپنے شعبے میں مہارت ایسی چیز ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو وہ شخص اس کام تو آ سکتا ہے کہ کہیں کھپا دیا جائے، کہیں اینٹ روڑا جیسے بنیادوں میں پڑ جاتا ہے، ردی اور بیکار چیزیں بسا اوقات بنیاد میں پھینک دیتے ہیں، اس کو ڈال دیا جائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے کوئی خوبصورت عمارت تعمیر کی جا سکے. تو اس لیے یہ جو ذہن میں آپ کے بار بار آتا ہے کہ آپ اس معاشرے میں تبدیلی پیدا کریں، اور آپ اس معاشرے میں تبدیلی کو برپا کرنا ہی نہیں اسے قائم بھی رکھیں، پہلے خود یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس علم کا ماہر ہوں، میں نے علم میں کتنا رسوخ حاصل کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ علم کے رسوخ کے بعد اس کی پلاننگ کرتے ہیں. تخریب کار وہ ریئیکشنری ہے، وہ جو چیز دیکھتا ہے اس کے ریئیکشن میں ایک بات کرتا ہے، اور جو لوگ منصوبہ بندی کے تحت کام کرتے ہیں وہ معاشرے میں دھیرے 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 سٹیپس لیتے ہوئے آگے چلتے رہتے اور وہ قطعاً اس سوچ کے نہیں ہوتے کہ اگر اس سٹیپ پہ پہنچ کے میری مساعی اور کوششیں ناکام ہو گئیں تو پھر میرے کے کوئی راستہ نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا. جن لوگوں کی نیت صاف ہوتی ہے اور جو اخلاص کے ساتھ تبدیلی چاہتے ہیں اللہ ان کی نیت اور ان کے خلوص سے بہت بڑی تبدیلیاں برپا کر دیتا ہے. یہ ہو جاتا ہے کہ فرد امت بنا لے لیکن امت مل کے فرد بنا لے, یہ فطرت کے خلاف چیز ہے. ایسے نہیں ہوتا. آدمیوں سے آدمی بن جاتے ہیں, ایک فرد سے دوسرا فرد بن جاتا ہے, ایک فرد ہزاروں لوگوں کی زندگی میں تبدیلی برپا کر دیتا ہے, لیکن ایک پوری جماعت مل کے فرد کو حقیقی معنی میں تبدیل کر دے, یہ نہیں ہوتا. کیونکہ افراد کی اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں اور وہ تمام افراد ایک فرد واحد کو گھڑنا چاہیں کہ تم اتنے انچ کے ہونے چاہیے, تمہارا قد اتنا ہونا چاہیے, تمہارا رنگ اتنا ہونا چاہیے, تمہیں یہ پڑھنا چاہیے, یہ پڑھنا چاہیے, تو وہ مختلف حتیٰ کہ متضاد آرا سے جو پرسنالٹی جنم لیتی ہے وہ کسی جگہ بھی رکھے جانے کے قابل نہیں ہوتی, نہ مسجد میں, نہ حرم میں, نہ دیر. شاید مشکل بات ہو گئی, نہیں سمجھ آ رہی ہوگی, کوئی حرج نہیں, ہمیں بھی کوئی اتنی نہیں ہے کہ آپ ضروری سمجھ ہی لیں, نہ سمجھیے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ فرد اقوام کو تبدیل کر دیتا ہے. فرد جو ہے اس کا اخلاص قوموں میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. ایک آدمی پوری دنیا میں انقلاب کو برپا کر دیتا ہے. ایک آدمی کا ایک نظریہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. اس کے اندر کی طاقت اور شیطان یا خدا کے ساتھ ولیعوذ باللہ اس کا گہرا تعلق ان تبدیلیوں کو لے آتا. شیاطین الہام کرتے ہیں, شیاطین نئی راہیں دکھاتے ہیں, اور اللہ نے اسی کو کہا کہ ان شیاطین لیوحون الی اولیائہم, اور شیاطین جنات وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ یوں کر لو, یہ کام یوں کر لو, تو دنیا میں جو تم چاہتے ہو زیادہ پھیلے گا. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے اور اس نے انسانوں کو آزادی دے رکھی ہے. اس آزادی کا مثبت اور منفی فائدہ دونوں چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں. اس آزادی سے آپ سکول آتے ہیں, کالج پڑھتے ہیں, یہی آپ کی آزادی آپ کو کسی اچھی جگہ کھانے پہ لے جاتی ہے. تو جو لوگ آپ کے حالات سے واقف نہیں ہیں انہیں کیا معلوم کہ آج آپ نے جا کے کلاس روم میں پڑھا ہے یا آپ اچھے کھانے کے لیے چلے گئے تھے, کسی کو کیا معلوم. اس لیے شیاطین بھی اتنا ہی برابر کام کرتے رہتے ہیں. یہ اگر الگ بات ہے کہ اس میں برکت ہو یا نہ ہو, لیکن اللہ کی راہ میں جو اخلاص سے چلتے رہتے ہیں اور جو اپنے منزل متعین کر کے اور دنیاوی اسباب اور وسائل کو ایک متیقظ ذہن کے ساتھ, ایک جاگتے ہوئے ذہن کے ساتھ, ایک بیدار ذہن کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اعصاب کے مضبوط ہوتے ہیں, ان کا ہر نیا سٹیپ ان کی زندگی ہوتی ہے, ان کا ہر سٹیپ لڑائی اور جد و جہد میں گزرتا ہے. وہ دن کو بھی ایسے ہی جمع ہوتے ہیں جیسے رات کو وہ اللہ کے سامنے عاجز ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں اس ایک فرد کی زندگی میں پائی جاتی ہیں اور وہ اپنے اٹھنے کے بعد دنیا میں بہت سے نمایاں اثرات مرتب کر کے جاتا ہے. یہی لوگ ہوتے ہیں جن کا اجتماع بن جاتا ہے, یہی لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک مکہ بن کے کسی دشمن کے منہ پہ بھی مار دیتے ہیں. دھیرے دھیرے یہ تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے, آہستہ آہستہ دریا کاٹتا چلا جاتا ہے, آہستہ آہستہ دریاؤں کا پانی اپنا رخ پھیرتا چلا جاتا ہے, آہستہ آہستہ دریاؤں پہ ڈیم بنتے چلے جاتے ہیں اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی بنیاد فرد ہے، فرد ایسے کام کرتا ہے۔ اکبر بادشاہ، اس کی بیویوں نے اسے فرمائش کی کہ وہ حج پہ جانا چاہتی ہیں، تو اکبر بادشاہ اپنی بیویوں کو رخصت کرنے کے لیے ان کے حج کے مصارف بحری جہاز چلتے تھے، لاہور آیا تھا، اور لاہور میں اس وقت یہ جو راوی ہے اس سے اس نے اپنی بیگمات کو جدہ بھیجا تھا، حرم شریف بھیجا تھا۔ یہ راوی اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ تجارت ہوتی تھی، یہاں سے جہاز چلتے تھے راوی سے، اور یہ امرتسر کی طرف پھر ہوتے ہوتے وہ دریا میں اور سمندر میں پہنچ جاتے تھے، اور وہاں سے حاجی بھی جاتے تھے، اور وہاں سے جرمنی تک ہندوستان کا سامان لے جایا جاتا تھا۔ اس لیے کہ راوی اس وقت بہت بڑا منبع اور مرکز تھا، کئی کئی منزلہ بحری جہاز اس راوی سے نکلتے، پھر راوی پہ پل بن گئے، ڈیم بن گئے، ڈیم سے پانی کم ہو گیا۔ بہرحال ہماری موضوع بھی نہیں ہے، لیکن بچوں اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک فرد سے کائنات تبدیل ہو جاتی۔ سر سید ایک فرد تھا، کوئی بڑی جماعت نہیں تھی، اور جتنے اس کے مخالفین تھے وہ اپنی ضد کا پکا اور اپنی ہٹ میں سچا۔ بچہ ہٹ میں سچا ہوتا ہے تو بات کچھ بن جاتی، وہ تو ایک دماغ تھا۔ ایک سر سید ہوا ہے جو مذہب کے بارے میں کچھ کہتا ہے بالکل ردی بیکار اور کوڑے کے ڈھیر میں پھینکے جانے کے قابل ہیں اس کے نظریات، اور ایک سر سید وہ ہے جس کا ہاتھ زمانے کی نبض پہ تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک وہ چیز تھی، ایک وہ چیز ہے۔ اس سر سید کو اس کی طرف چہرہ بھی نہ پھیرے، دیکھیں تک نہیں، جو مذہب کا امیج اور تصور وہ پیش کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا رخ ہے، اس ایک آدمی کی تعلیم نے، اس ایک آدمی کے ادارے نے دنیا بھر پہ اپنے اثرات مرتب کیے۔ پاکستان، یہ تقسیم، یہ علی گڑھ کی تحریک کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کا ٹوٹنا، دو حصوں میں تقسیم ہونا، یہ اچھا ہے یا برا، یہ علی گڑھ والوں کو سلام پیش کرنا چاہیے، یہ بھی ان کی پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ اور علی گڑھ نے پورا اپنا کام نمایاں کر کے دکھایا، مذہب کی مخالفت، دین کا مذاق اڑانا، اور علماء سے نفرت اور معاشرے پہ ان کے تسلط کو کم کرنا کہ معاشرہ ان کی تعلیم سے بیزار ہو اور چھوڑ دے۔ یہ سارا کڑوا پھل یہ انہی کی گود میں ڈالے جانے کے قابل ہے۔ انہوں نے ہی اس کی بنیاد رکھی تھی کہ مذہب جو عقل کے تابع نہیں ہے وہ مذہب ہی نہیں۔ اسی وجہ سے جب معراج کا ذکر آیا تو انہیں انکار کرنا پڑا، معجزات کا ذکر آیا تو پھر انکار کرنا پڑا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے جو معجزات ہوتے تھے اس کا انکار کرنا پڑا، یہاں تک کہ تورات اور زبور اور انجیل اور قرآن ایک ہی بات کہتے ہیں سر سید کو۔ وہ تو اچھا ہوا اللہ نے کرم فرمایا، انتقال فرما گئے، ورنہ عمر کے آخری حصے میں وہ یہی لکھ رہے تھے کہ سارے آسمانی مذاہب جو ہیں یہ ایک ہی ہوا کرتے ہیں، عیسائیت میں اور اسلام میں کوئی فرق نہیں۔ تو ایک پہلو یہ ہے، انہوں نے آزادی کی تحریکوں کو نہ صرف پنپنے دیا بلکہ ان کے قائد بنے۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی تسلط سے لوگوں کو آزاد کیا جائے۔ اسی کے نتیجے میں آج تک مذہب وہ جڑیں نہیں پکڑ سکا جو کسی زمانے میں وہ ہوا کرتا تھا۔ کسی زمانے میں قومی تشخص اور یہ جو چیزیں ہوتی تھیں اس کو گھٹانے میں انہوں نے بھرپور اتنا زیادہ کام کیا، اتنے ڈیووٹڈ تھے وہ اپنے مشن میں، اتنے وہ جڑے ہوئے تھے اپنی چیزوں کے ساتھ کہ انہوں نے پوری پوری راتیں صرف کر کے، ہفتے صرف کر کے، انہوں نے انگلش نہیں آتی تھی تو انگلش کو اردو میں لکھ کے پھر انگلش میں پڑھا۔ ایسے ہی نہیں انہوں نے مذہب کو برباد کیا، انہوں بڑی محنت سے جڑیں اکھاڑی۔ واٹ از دس واؤٹ اے وٹ الف زے از دس دال سین دس، انگریز آتے تھے نا علی گڑھ میں تقریر کرنی ہوتی تھی نا، تب انگلش ظاہر ہے زمانے میں ہماری تعلیم میں شامل نہیں تھا، تو واٹ از دس پھر اس طرح لکھ کے اس طرح انگریزوں کے سامنے پڑھتے تھے، انگلش ایسے پڑھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے مذہب کے اثرات کو کم کرنے کے لیے، معاشرے کو ان اثرات سے باہر کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ دوسری طرف لوگ بھی کام کر رہے تھے، اور دوسری طرف جو لوگ کام کر رہے تھے وہ اپنی تہذیب، اپنی زبان، اس کے اتنے دلدادہ تھے کہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ جو فکرہ کہنے جا رہے ہیں شاید اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں، آپ پڑھیں، اور لیکن آپ پڑھیں کیوں، کبھی بھی نہیں پڑھنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہو جاتی ہے۔ پھر تو پڑھیں گے اگر آپ تو آپ کو خود ہی دلائل اس کے مل جائیں گے کہ زبانیں تہذیب کو بدل دیتی۔ اردو زبان پہ جو اتنا زور دیا جاتا تھا اور پڑھی اور پڑھائی جاتی تھی، اور اب بھی لوگ پڑھنا پڑھانا اس کے متمنی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جب زبان بدلے گی تو تہذیب بدل جائے گی، زبان بدلے گی تو تہذیب میں زوال آ جائے گا۔ جب آپ زبان بدلیں گے اور انگلینڈ کی چیزیں پڑھیں گے، امریکہ کی، آسٹریلیا کی، تو وہ تہذیب آہستہ 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 آپ کے ذہن کو تبدیل کرے گی، اور جو آئیڈیالوجی اس سے پیدا ہوگی، جو تصورات اس سے پیدا ہوں گے، محل کیسے ہوتے تھے، پانی کیسے بہتا تھا، دریا کیسے ہوتے تھے، آہستہ آہستہ غیر شعوری طور پر اور پھر شعوری طور پر عملی طور پر اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے یہ۔ اور جو اردو پہ، فارسی پہ، عربی پہ، ترکی پہ، حتیٰ کہ اس کے داعی تھے کہ بنگالی زبان بھی اردو ہی کی طرح لکھی جائے جیسے اردو دائیں سے بائیں طرف کو لکھتے ہیں، یہ سب لوگ اس راز کو پا چکے تھے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی زبان کو تبدیل کریں گے تو ان کا کلچر تبدیل ہو جائے، وہ جانتے تھے۔ اس لیے علی گڑھ نے جو کام کرنا تھا پوری طرح، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا، اس لیے بچوں یہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں دوسری طرف بھی افراد تھے، ان کی بھی جدوجہد تھی، ان کے بھی ادارے تھے، انہوں نے اپنے ادارے قائم کیے، اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم انگریز کی تہذیب کا غلبہ نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے بھی زبانوں پہ محنت کی، انہوں نے بھی علوم پہ محنت کی، اگر وہ اس وقت اپنے علوم کو نہ بچاتے تو تباہی پھیل جاتی۔ مشرقی علوم اب بھی زوال پذیر ہیں، مشرقی علوم اب بھی وہ تیزی سے پردے میں چلے جا رہے ہیں، اور مشرقی علوم کا زوال پچھلی دو تین صدیوں سے شروع ہے اور ختم بھی ہو جائے گا ایک دن، کیونکہ مشرقی تہذیب اور مشرقی علوم کو پڑھنے والے کو بڑا مسئلہ ہے کہ ان ذرائع کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکتے جو ذرائع معیشت کو تقویت دیتے۔ اس لیے عربی کوئی نہیں پڑھتا، فارسی کوئی نہیں پڑھتا، اردو کوئی نہیں پڑھتا، وہ جانتے ہیں کہ ان چیزوں کے پڑھنے کے بعد ہمیں کوئی جاب نہیں مل سکتی۔ تو بات جاب کی نہیں ہے، بات مکان کرائے پہ ہو یا اپنا ہو اس کی نہیں ہے، بات شادی ہونے نہ ہونے کی نہیں ہے، بات یہ کہ پوری تہذیب کو بدلنا، شہروں کو بدلنا ہے، اور دلوں کو فدا نہیں کرنا، دماغ کو فدا کرنا ہے۔ تو دماغ فدا ہوئے، دماغ مفتو ہوئے، اور دل جو تھے وہ بہت مرتبہ دماغ کے بعد گمراہی کی راہ پہ چل پڑے، لیکن ایک پوری جماعت ایسی تھی
جنہوں نے بڑے بڑے تعلیمی ادارے مشرقی علوم کو بچانے کے لیے صرف کیے اور کام کیے. نتیجہ یہ کہ مشرق اور مغرب کی ایک کشمکش پیدا ہوئی. مشرق اور مغرب نے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کیا. یہ الگ بات ہے کہ مغرب نے چکا چوند کیا, یہ الگ بات ہے کہ مغرب نے بہترین دماغ پیدا کیے. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے علم نہیں آیا تاریخ کا, مسجد آ گئی کہ سیب زمین پہ گرا اور نیوٹن فلانا آ گیا, آئنسٹائن آ گیا, کوانٹم کی تھیوری فلان سن میں فلاں نے ایجاد کر دی تھی, یہ نظریہ نہیں کر دیا تھا. یہ بچوں نے رٹ لیا کہ کوانٹم کی تھیوری کیا ہے, بچوں نے رٹ لیا کہ میتھمیٹکس میں کیا تبدیلیاں آئیں, الجبرا کس طرح چلا اور کیا ہوا. یہ تاریخ ہے جو علوم کی بچوں نے رٹ لی, لیکن اصل علم وہ حاصل کرتے وہ نہیں. اور علم پھر تجربے میں آ جاتا. یہ اس وقت دنیا میں علم کو تجربے میں لا کر تحقیق کے میدان میں لا کے اس کے کھوٹے اور کھرے کو پرکھنے کا تاج امریکہ کے سر ہے. امریکہ محض اپنی تحقیقات کی بنیاد پہ چل رہا ہے, اور ان تحقیقات کے پیچھے وہ سرمایہ کام کر رہا ہے, جو سرمایہ جن ذرائع سے بھی ان کے دانشوروں نے حاصل کیا. لیکن وہ ایک الگ تاریخ ہے جب آپ پڑھیں گے کہ کس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے دنیا کی معیشت کو ڈالر کے ساتھ وابستہ کر دیا اور ڈالر کے ساتھ پیوست کر دیا. اس ڈالر سے نجات پانے کے لیے چین اور جرمنی اور برطانیہ تک اس کوشش میں لگے رہے. اب تک تو کامیابی ہوئی نہیں, آگے دیکھیے کہ ان حرکتوں میں کتنی نوسط بڑھتی ہے. اور کیا چیز ہے, اس لیے تاریخ بھی پڑھ لیتا ہے لیکن وہ جو علم ہے اس کو حاصل نہیں کرتا. اور اس کی وجہ یہ کہ ہم بچوں مجموعی اعتبار سے, قوم کے اعتبار سے ہمارا ذہن اور ہمارا دماغ علم سے محبت کرنے والا نہیں ہے. ہم لوگوں کا جو سانچہ بنایا گیا ہے نا, یہ مجموعی طور پہ علم سے محبت نہیں کرتا. علم اور تہذیب سے محبت رکھنے والی اقوام اور ہیں, ہم نہیں. آپ جان سکتے ہیں آسانی سے کہ کئی برسوں بارش نہ ہوئی ہو, مہینوں بارش نہ ہوئی ہو, جو پہلی مرتبہ دھانا کھلتا ہے سمندر کا, تو کتنی تیزی سے پانی شدت کے ساتھ زمین میں جذب ہو جاتا ہے. کسی خشک زمین پہ آپ ایک گلاس پانی کا پھینکیں جس کی طلب ایک بالٹی کی ہو زمین کی, اور آپ ایک گلاس پھینکیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ گلاس کیا تھا اور پانی کیا تھا. اس لیے مجموعی اعتبار سے یہ جو قوم ہے ہماری, اس سے علم سے مناسبت نہیں ہے. اس میں اسے جس چیز سے مناسبت ہے نا, آپ سب بچے جانتے ہوں گے, اور کیوں نہیں جانتے ہوں گے, آخر ظاہر ہے کہ ہماری مظلوم, ہماری مظلوم, ہماری پسندیدہ چیز ہے, سب جانتے ہوں گے. وہ ایک فکرہ جو اس مروت یا مروت نے کہا نا قوم کے متعلق کہ یہ ہو گیا, وہ گالی اس نے دی اور پوری قوم نے ایسی قبول کی کہ یار 10 گالیوں کی گنجائش تھی, بڑے ظالموں ایک ہی دی ہے. پوری بالٹی کی گنجائش تھی, تم نے تو ابھی ایک مگ پانی کا ہی پھینکا, بجائے اس کے کہ اس کے خلاف لوگ اٹھتے, بولتے, کچھ کہتے. جذب کر لیا نا وہ ایسا فکرے میں, ایسی شیطان نے اس میں نحوست ڈالی کہ بچے بچے کی زبان سے ہم سنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ہے علم کی قدر اور یہ ہے علم شناسی. اس لیے کہ ہمیں مجموعی اعتبار سے علم سے مناسبت ہے. کئی واقعات, ابھی جو واقعات ہو رہے ہیں ان دنوں میں, پچھلے تو چھوڑو, ان دنوں میں اس کو قبول کر لیا, ذہن قبول کرتا ہے. اس لیے کہ پیاس اس چیز کی ہے,
پیاس جہالت کی ہے کہ ہمیں بھی بڑی گنجائش موجود ہے، وقت ضائع کرنے کی بڑی گنجائش موجود ہے، ہم گھٹیا سے گھٹیا حرکتوں کی بھی بڑی گنجائش موجود ہے، ہمیں چاہیے یہ ہماری غذا ہے. گندگی کا کیڑا، اگر گندگی میں مزید گندگی کے اضافے کا مطالبہ کرے تو اپنی فطرت کے مطابق کرتا ہے، یار تمہیں تکلیف ہے اسے تو راحت ہے نا، اس کی تو خوشی ہے. اس لیے مجموعی طور پہ ہم علم سے اتنے بیگانے. آپ سے عرض کر رہے تھے کہ زبان تہذیب کو بدل دیتی ہے، اس لیے وہ تہذیبیں جو اصل زبان پر قائم تھی اس کے لیے یہ ضرورت تھی کہ ان تہذیبوں کی بجائے ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا علاقہ جس کی کوئی زبان نہ ہو، کوئی تہذیب نہ ہو، اور وہاں بد تہذیبی تہذیب کہلائے اور جہالت کو علم قرار دے، وہ ایک خطہ چاہیے تھا. اور جن خطوں میں تہذیب تھی، جہاں آپ کے بزرگوں نے سینکڑوں سال لگائے تھے، جنہوں نے اپنی تہذیب کے نوک اور پلک سنوارے تھے، جنہوں نے کھانا کھانے اور جوتا پہننے سے لے کے سر پہ پگڑی اور تاج رکھنے تک کے آداب اور ادب اور طریقہ انہیں استوار کیا تھا، وہ سب تو رہ گئے انڈیا میں. اور ایسا دیش بنا، ایسا علاقہ ملا جہاں پر میل ہا میل کوئی تہذیب نہیں تھی، جہاں پر پورے پورے شہر اس بات سے خالی تھے کہ وہ کھانا کیسے کھانا ہے اور اٹھنا کیسے ہے اور بیٹھنا کیسے ہے، کتاب کو رکھنا ہے یا پھینکنا ہے. وہ شہروں کے شہر اس تہذیب سے بالکل نابلد اور نا آشنا تھے، اور ان میں صرف یہ پتا تھا کہ بٹیر کیسے پالے جاتے ہیں، کتوں کی دوڑ کیسے ہوتی ہے، پیڑ کیسے پڑتا ہے. پیڑ تو سمجھتے ہو گئے نا، وہ عین اس زمین کی زبان کا لفظ ہے، ہم کیوں نہ سمجھے، ہمیں یہ تو سمجھنا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. یہ اس خطے میں ہوا، اور اس خطے میں نتیجہ یہ کہ زمین جہالت کے لیے نہایت زرخیز تھی، خوب کھل کے جہالت کے پودے کاشت ہوئے اور جہالت پھیلی. نتیجہ اس کے بہت سے نتائج نکلے، مثلاً پتا چلا کہ فلاں نے ڈگری جعلی پیش کر دی، سپریم کورٹ نے کہا تمہاری سیٹ ختم ہو گئی، اور اس سے کہا کوئی بات نہیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے نا، ہم عوامی کورٹ میں چلیں گے آئیں گے. جب عوامی کورٹ میں گئے اور کہا کہ یہ میری ڈگری جعلی ہے جس پہ میں سپریم کورٹ سے، لوگوں نے کہا ویلکم سر، آپ ہی تو چاہیے، اور پھر انہوں نے ووٹ دے کے دوبارہ اسمبلی میں بھیج دیا. تو اس لیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انقلاب، تبدیلی، وہ جو علم سے آتی ہے. اہل علم ایک تہذیب کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. انقلاب اور تبدیلی کے داعی بہت صاحب علم، صاحب نسبت اور بہت دانا لوگ ہوتے ہیں. ان کا ایک ایک فرد قوم کو بدل دیتا ہے، ایک ایک فرد. وہ بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کہ اس میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے، انقلاب کیسے برپا ہو سکتا ہے، اور آخر پہ پہنچ کے وہ وہی تخریب کاری کے ذریعے انقلاب ہوتا ہے جس کے ذریعے لوگ، سطحی لوگ انقلاب لانا چاہتے ہیں. منزل ایک ہی ہوتی ہے، قتل وہاں بھی ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہیں، سر وہاں بھی اتارے جاتے ہیں، گیاں بھی اتارے جاتے ہیں، اسلحہ وہاں بھی اٹھایا جاتا ہے، گیاں بھی اٹھایا جاتا ہے، لیکن بنیاد میں فرق ہوتا ہے کہ اس فکر کی بنیاد کس نے رکھی. جتنے ماضی قریب میں انقلاب آئے، ان سب انقلابات کو آپ دیکھیں، محمد بن عبد الوہاب کا انقلاب تھا جنہوں نے پوری طرح انقلاب کو برپا بھی رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انقلاب کو گرد و پیش میں انہوں نے اس کو باہر بھیجا اور مختلف ممالک میں بھیجا، اور مختلف ممالک نے ان کے انقلاب کے گہرے اثرات کو قبول کیا، اس کے بانی محمد بن عبد الوہاب، ان کی جماعت، ان کے افراد اپنے عقیدے میں بڑے راست و ٹوک بات کرنے والے اور بہت اپنی مقصد اور اپنی منزل کے ساتھ مخلص تھے۔ یہ بات کی بحث ہے کہ وہ غلط تھا یا صحیح۔ ایران میں ایک انقلاب تو آپ کے نانا دادا نے دیکھا ہوگا، ایک انقلاب ایران میں سنی اور شیعہ کے متعلق آیا تھا، جنہوں نے شیعت کے انقلاب کو برپا کیا تھا، بہت پڑھے لکھے، سوچے سمجھے، اور انہوں نے کہا کوئی سنی گھر میں نماز پڑھتا ہوا بھی نظر آ جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ آخر وہی ہوا جو ہونا تھا، کہ جس فکر کو وہ لے کے اٹھے تھے وہ انقلاب غالب آیا اور اہل تشیع کی باقاعدہ صدیوں سے وہ حکومت قائم ہے، اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اس کی تبدیلیاں جذبات کی بنیاد پہ نہیں آتی، تبدیلیاں جہالت کی بنیاد پر نیگیٹو تبدیلی آتی ہے، پازیٹو نہیں آتی۔ ہم لندن میں، آپ بھی جائیں گے، آپ نے کون سی ایسی نیکی کی کہ لندن نہ جائیں، تو آپ جائیں گے تو وہاں ہم نے اس شخص کی کے کمرے کو دیکھنے بار بار گئے، اس کرسی کو جا کے بار بار دیکھا، اس پٹری کو دیکھا جہاں پہ وہ فاقے کے مارے گر گیا تھا۔ اس اکیلے آدمی نے دنیا پہ اتنا زبردست اثر مرتب کیا کہ علامہ اقبال نے لکھا، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدک کا بروز، نیست پیغمبر ولیکن در بغلدار کتاب۔ وہ پیغمبر نہیں کیا ہے، لیکن اس کی کتاب نے جو دنیا کو تبدیل کی ہے، اس کی کتاب والعیاذ باللہ، یعنی اس کا جو قرآن ہے، اس نے دنیا کو جو تبدیل کیا ہے، بتاؤ اس کا کیا جواب دو گے اقبال، بتاؤ اس کی پالیسیز کا کیا توڑ ہے؟ اور کارل مارکس، مارکس نے جو تبدیلی پیدا کی، دنیا کی بہت بڑی بڑی طاقتیں، رشیا کہاں اور امریکہ کہاں، اور مارکس کے کام میں تبدیلی کے ساتھ دنیا کا اس وقت کا بہترین نظام جو سویڈن میں ہے، سویڈن کے اہل علم، سویڈن کے اہل دانش کچھ نے دریافت کیا اور کہا یہاں اتنے مسلمان زکوٰۃ دوسرے ممالک کو بھیجتے ہیں، کوئی ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی زکوٰۃ سویڈن کے مسلمان یہیں پہ خرچ کر دیا کریں تاکہ ہمارا ملک مزید بڑھے۔ تو اس لیے اس عمر میں جو دیوانگی ہوتی ہے نا، اس بکھرے ہوئے سیلاب کی شیرازہ بندی چاہیے، نہیں شیرازہ بندی لفظ غلط ہو گیا، اس بکھرے ہوئے سیلاب کی حد بندی چاہیے۔ شیرازہ بندی اور ہے، حد بندی اور ہے، حتیٰ کہ بندی بھی اور ہے، تو اس کی حد بندی چاہیے، ورنہ دماغ منتشر اور مساعی بے حاصل اور حیات اس بھنور میں پھنس جاتی ہے کہ گھومتا ہے اور ہر اگلے قطرے کو اپنی منزل جانتا ہے اور منزل ہوتی ہی نہیں سرے۔ ایسا اچھا دماغ چاہیے، اتنا گہرا علم چاہیے کہ جو سٹیپ ہے سو منزل ہے، جو قدم اٹھایا ہے یہ اتنا سالڈ، اتنا پکا قدم ہے کہ اس کے بعد جو قدم آگے کو اٹھنا ہے اتنا کام ہو گیا ہے اور اتنا باقی۔ اسی آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تبدیلی چاہتے ہیں، کس ذریعے سے چاہتے ہیں؟ آپ جذبات کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کر دیجئے، بہت سے کام ہیں جذبات یہاں درکار ہوتے ہیں، تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ تھپڑ مارنا ہے نا، مار کے خوش ہو گئے، جذبہ ٹھنڈا ہو گیا، فتح ہو گئی، جذبات ہی کام ہے نا۔ اور ایک ہے کہ جس نے تھپڑ مارا ہے اسے جڑ سے ہی اکھیڑ دینا ہے، یہ ہے کام کرنے کا، سر جھکاؤ اپنا کام کر، خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے۔ ہمیں کتنی تاریخ میں مثالیں یاد آتی ہیں کہ حکومتیں ٹکرائیں، اور حکومتوں نے چاہا کہ اس شخص کو اکھیڑ دیں، اور اللہ نے اس کی ثابت قدمی میں برکت دی اور اس کے افکار نے دنیا میں تبدیلی پیدا کی، دنیا میں رنگ پیدا کیا، اور بالکل تنے تنہا ایک گوشے میں بیٹھ کے چراغ جلا کے بھوک اور غربت کے ساتھ اپنے افکار تحریر کرتے رہے، اور ان افکار کی بنیاد پر ایک نیا معاشرہ تشکیل ہوا، ایک نئے معاشرے نے تشکیل پائی، اور ایک نئی سمت اور جہت انہوں نے اپنی قوم کو دکھا۔ اسی آپ کے پاس سیدھا سا راستہ ہے، آپ اپنے جذبات کے ذریعے تبدیلی لانے کی کوشش کریں، وہ تو کبھی ہوا نہیں، ہتیلی پہ سرسو جمی نہیں، اور ناکامی رہی۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ علم میں گہرائی پیدا کریں، اگر آپ حقیقی تبدیلی کے خواہاں ہیں تو وہ چیزیں جو شر کی تبدیلی پیدا کرتی ہیں ان سے نفرت کرنا یہ ضروری ہے، ان کی مذمت ضروری ہے، جس حد تک ہو سکے ان لوگوں سے نفرت کا اظہار ضروری ہے جو شر کو پھیلانے والی طاقتیں ہیں، کچھ نہیں آخری حد کے دل میں ان سے بغض رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ بغض چراغ ہے، یہ روشنی ہے، یہ راہ دکھاتا ہے، یہ نفرتیں خون میں حرارت کو جنم دیتی ہیں، اور یہ ان قوتوں کے خلاف جد و جہد دل سے لے کے عمل تک، یہ وہ آگ ہے، یہ وہ گناہ ہیں جن سے جنت کا پھل پکتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اس لیے نفرت بھی ضروری ہے، اظہار ضروری نہیں، وہ موقع موقع کی بات ہے، کب موقع کس کو اظہار کا ملتا ہے، آرام سے رہنا چاہیے، لیکن دل میں بھی بغض نہ رہے، پھر بہتر ہے اپنے گھر جا بیٹھے اور لسی پی لے، چادر اوڑھ لے، سو جائے، والدہ صاحبہ کی خدمت میں لگا رہے، یہ کام۔ لیکن جن لوگوں نے حقیقی تبدیلی لانی ہوتی ہے بچوں، وہ علم کے سمندر میں کودے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ ظاہر کی بند بھی ہو جائے تو اندر جاگتا رہتا۔ کسی نے شیخ سعدی سے کہا کہ شیخ میں نے آج خواب میں دیکھا ہے، 12:45 نہیں اتنا نہیں، بس یہ آخری بات کر لیتے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ، آج کسی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ محمود غزنوی کا جسم سارا مٹی میں مل گیا اور آنکھیں نہیں ملی، تو شیخ نے تعبیر دی اور فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بعد والوں کو اب بھی دیکھ رہا ہے کہ جو انقلاب میں لے کے آیا تھا اس کے اثرات کہاں کہاں اور کس رنگ میں مرتب ہو رہے۔ تو اس لیے علم بڑی ضروری چیز، علم کے ساتھ فطرت، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں بھی یا نہ کہیں۔ جس نظام تعلیم میں آپ پڑھتے ہیں آپ فطرت سے ٹکر لیتے ہیں، اور فطرت سے ٹکر لے کے فرد تو کیا اقوام کامیاب نہیں ہوئی۔ کارل مارکس نے جو کتاب لکھی تھی فطرت سے ٹکر لی تھی، اہل نظر نے اسی وقت کہہ دیا کہ یہ نظریہ 100% دنیا میں نافذ نہیں ہوگا، ضرور اس میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ چنانچہ چین نے کمیونزم کو لیا ترامیم کے ساتھ، سویڈن نے لیا ترامیم کے ساتھ، اور صرف کارل مارکس ہی نہیں، اس سے پہلے کے بھی جو تھے، زرتشت تھے، ایرانی تھے، مزدک تھا، یہ سب کے سب اپنے زمانے میں تبدیلی کے خواہش مند تھے۔ مزدک نے ایران میں پہلی مرتبہ علم بلند کیا، ایک آہنگر تھا، آہنگر کیا ہوتا ہے، ہیں یہ تو تمہاری تعلیم کا حال ہے اور بات مجھ سے کر رہے ہیں. اب ایک سن لے گا, ایک کو کہہ دے گا دوسرے سن کے پھر آگے نقل کرتے جانا. آہنگر کہتے ہیں لوہار کو. ایک لوہار تھا, پھونکنی ہوتی ہے نا, اس نے وہ پھونکنی ایک ڈنڈے پہ چڑھا دی اور نکل پڑا, اس کا آؤ میرے ساتھ انقلاب برپا کرتے. بنیادی طور پہ کیا تھا, اس بندے میں فکر تھی, وہ کسی کی میراث تھوڑی ہے, وہ تو اللہ جس پہ بھی الہام فرما دے اور شیطان جس کے دل کو بھی قبول کر لے. یہ سلسلہ چلتا رہا ہے, یہ چلتا رہے گا. اس نے نظریہ پیش کیا کہ زمین مشترک ہے, کسی کی ملکیت نہیں ہے. اس نے نظریہ پیش کیا کہ پیسہ سٹیٹ کا ہے, کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. انہوں نے نظریہ پیش کیا ان لوگوں نے کہ عورت کسی کی ملکیت نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے, وہ سٹیٹ کی ہے. یہ نظریات مارکس کے اندر پھر سے وہ روح آئی اور اس روح نے چولا بدلا اور چولا بدل کے وہ لندن میں آئی اور کارل مارکس اور پھر جرمنی اور ساری چیزیں آپ نے امید یہی ہے کہ نہیں پڑھی ہوں گی, لیکن یہ چیزیں ہوئیں, ایسے ہوتی ہیں. تو اہل نظر جو تھے انہوں نے مارکس کے مکتوبات, خطوط اور اینگلز وغیرہ کے نام اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ نظریہ پوری طرح جا کر فٹ نہیں ہوگا, اس میں ترامیم کرنی پڑیں گی. اور ان ترامیم کو پھر چین نے کیا, ان ترامیم کو پھر یوگوسلاویہ نے کیا. یہ پوری تاریخ ہے جو جس کا بہت بڑی حد تک امکان ہے کہ نہ آپ نے پڑھا ہے نہ آپ پڑھیں گے. اور یہ باتیں پڑھے لکھے لوگوں کی ہیں بچوں, آپ کی نہیں. تو اس لیے یہ جو فطرت ہے نا, یہ آپ کا نظام تعلیم اس سے ٹکر ہے. بچہ چاہتا ہے وہ فوج میں جائے, اپنی جرت اپنی طاقت کا اظہار کرے. باپ کہتا ہے نہیں بیٹے فوج میں نہیں جانا, تم نے ضرور دکان پہ بیٹھنا ہے. بچہ چاہتا ہے تجارت کرے, بزنس کرے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بچے تم بزنس کے قابل ہی نہیں ہو, تم نے انجینئر بننا ہے. بچہ چاہتا ہے انجینئرنگ کرے, وہ کہتا ہے سوال ہی نہیں پیدا. اور وہ علوم جو حقیقت میں انسان کی ضرورت ہے, انسان کے اندر کی تعمیر میں ہوتے ہیں, سوشیالوجی ہے, یہ جیومیٹری ہے, ڈیزائننگ ہے, حسن کا اظہار ہے, حسن اور عشق کی نسبتیں جن علوم میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں, وہ ساری ملیا میٹ ہو گئیں, دفن ہو گئیں. بچے نے فوج میں جا کے ہی, یہ فطرت سے ٹکر ہے بیٹے, فطرت. آپ سے کتنے ہی بچے ہیں جن کے اندر شاعر ہے, چاہتا ہے نظم میں اظہار کرے, لیکن وہ نظم بیٹھ کے لکھے گا یا فزکس پڑھے گا, کرنا کیا ہے اس نے. یہ چکر چل رہا ہے, اس سے بغاوت درکار ہے. اور جو بغاوت کرے گا سزا پائے گا, جو بغاوت کرے گا اس نظام سے اور فطرت کے ساتھ چلے گا, اسے سب سے پہلا کوڑا یہ پڑے گا کہ فقر و فاقہ آئے گا, پیسے نہیں. دوسرا کوڑا یہ پڑے گا کہ لوگ جتنی زبانیں ہیں اس سے سو گنا, مثلا سو آدمی بولنے والے ہیں تو ہزار گنا وہ صبح و شام لعنت بھیجیں گے. اور تیسرا کوڑا اس پہ پڑے گا تنہائی کا, وہ اپنی فکر میں, اپنے خیالات میں, اپنی شخصیت میں وہ بالکل تنہا ہو جائے گا. اور حتیٰ کہ وہ ناصر نے کیا کہا ہے, پتہ نہیں آپ کو شاعری سے کیا دلچسپی ہونی ہے, مگر اس نے کہا کہ ناصری تربت پہ میری عبرت کے لیے لکھوا دو, ناصری تربت پہ میری عبرت کے لیے لکھوا دو, طول کھینچا ہے یہاں تک شب تنہائی. ایسے ہی ہوتا ہے بیٹے, لانتیں سننی پڑتی ہیں, ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے, بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے اور تنہائی ہو جاتی ہے. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پہ نازل ہوں، اور خدا ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور خدا ان کی روحوں کو شاد کرے جو تنہا اکیلے اٹھے لے کے چلتے رہے، اور 500 سال 700 سال کے بعد ان کے افکار پہ دنیا کی تعمیر ہوئی اور معاشرے نے جانا کہ جسے اپنے دور میں لوگ کافر کہتے رہے وہ حقیقی مسلمان ہے۔